کہ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں بری لگے، اور اگر تم نے ایسے سوالات کیے ایسے وقت میں جبکہ وحی کا زمانہ ہو، قرآن کریم نازل ہو رہا ہو، تو وہ چیزیں تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَ اللَّهُ عَنْهَا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تم پہلے جو سوالات کر چکے ہو غیر ضروری، تو اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے، بہت معاف فرمانے والے اور حلم والے ہیں، برداشت والے ہیں. اور فرمایا کہ تم سے پہلے امتوں نے ایسے سوالات کیے، قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين، اور وہ ایسے سوالات کرنے کی وجہ سے کافر ہو گئے. اب بتائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قتل ہوا، قاتل کا پتہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے، اور ذبح کر کے مقتول کے جسم پر اس کے گوشت کا ٹکڑا لگا دیا جائے تو وہ زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا. اتنی سی بات تھی، لیکن انہوں نے اس کو لمبا کر دیا. انہوں نے کہا کہ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے موسیٰ، آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے. اب وہ گائے کیسی ہو؟ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ گائے کیسی ہو؟ اب وہ یہ سوال ہی لغو تھا، فضول تھا، لہذا جب انہوں نے خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر احکامات نازل فرمانے شروع کیے کہ چلو اگر تم اب پوچھتے ہو، پہلے تو حکم تھا کہ بھائی گائے ذبح کر دو، اس کا گوشت کا ٹکڑا لگا دو مقتول پر، کام بن جائے گا، وہ بتا دے گا زندہ ہوگا. انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ آپ اپنے رب سے یہ دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دیں کہ یہ گائے کیسی ہو. تو اب قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارغ ولا بکر عوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون، درمیانے درجے کی ہو، نہ بڑی عمر کی نہ چھوٹی عمر کی. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اب انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ اس کا رنگ کیسا ہو. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، گہرا زرد رنگ ہو، اور وہ گہرا زرد رنگ بھی ایسا ہو کہ دیکھنے میں برا نہ لگے. ایک تو چبھنے والا ہوتا ہے گہرا زرد رنگ، وہ ایسا ہو کہ چبھنے والا بھی نہ ہو، اور گہرا زرد رنگ بھی ہو اور چبھنے والا بھی نہ ہو. اب انہوں نے تیسرا سوال کیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقر تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمهتدون، یہ تو ہمارے اوپر یہ امر تو، یہ چیز تو مشتبہ ہو گئی ہے، آپ بتائیے کیسا ہو، کیسی ہو وہ گائے، پھر اپنے رب سے دعا کیجیے. تو پھر حکم نازل ہوا، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسومۃ اللاشیۃ فیہا قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما کادوا یفعلون. پھر اللہ نے شرطیں لگائیں کہ کبھی اس نے حل نہ جوتا ہو. ایک شعر یاد آ گیا، وہ سن لیجیے، یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ، یہ اعمال بد کی ہے پاداش. یا جو آج ہم سب کا حال ہے نا، جو امت کا حال ہے، مسلمانوں کا حال ہے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ، کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں. کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ شیر حل چلا رہا ہو، اس کے اوپر حل کس دیا گیا ہو، وہ حل چلا رہا ہو کسان اس کے ذریعے، شیر کے ذریعے، تو مسلمان تو شیر ہے، آج اس کے ذریعے اس کو ذلیل کر کے حل چلوائے گا. فرمایا یہ اعمال بد کی ہے. ہاں اگر کہیں شیر سے حل چلوایا جا رہا ہو وہاں اس نے کوئی گیدڑوں والی حرکت کی ہے. تو یہ اعمال بد کی ہے پاداش, ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں تو وہ حکم نازل ہوا کہ وہ اس پہ اس کے ذریعے سے حل بھی نہ جوتا گیا ہو, اس کے اوپر کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو, بالکل مسلم گائے ہو, صحیح سلامت ہو. انہوں نے کہا اب تم حق کے ساتھ آئے ہو, اب تم حق لے کر آئے ہو. اللہ فرماتے ہیں فذبحوها, اب کہیں جا کر وہ گائیں, جب انہوں نے ایسی ایسی شرطیں ایسے ایسے سوالات لگائے تو وہ گائیں ان کو بہت مشکل سے ملی اور بہت بڑی قیمت پر ملی. اور روایات میں آتا ہے جس لڑکے کے پاس سے ملی, وہ نوجوان لڑکا تھا, وہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا. اللہ نے اس کو اس کی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کا یہ صلہ دیا کہ ایک گائے کی اتنی بڑی قیمت کہ اس کی کھال کے اندر سونا بھر جائے, اتنی قیمت اللہ تعالیٰ نے اس کو دلوا دی. ادھر یہ واقعہ ہوا, ادھر اللہ کی یہ حکمت ظاہر ہوئی اور اس کو یہ انعام ملا. تو بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی سوالات کر کے, الٹے سیدھے سوالات کر کے مشکل میں مبتلا کر لیا. یہی اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا, اگر تم نے ایسے سوالات کیے ایسے زمانے میں جبکہ وہی نازل ہو رہی ہو تو پھر تم مشکل میں پڑ جاؤ گے, کیونکہ وہ چیزیں تم پہ ظاہر ہوں گی جو تمہیں عمل کرنا مشکل ہوگا. اور یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, حج کی فرضیت کے بارے میں فرمایا, تو حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں انہوں نے عرض کیا کہ کیا ہر سال حج کرنا ہو. اب یہ سوال کر دیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا ذکر فرمایا, انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ کیا یہ ہر سال فرض ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا, جواب نہیں دیا. تو انہوں نے دوبارہ یہی سوال فرمایا, آپ نے پھر جواب نہیں دیا. اور جب جواب نہیں ملا تو انہوں نے تیسری بار پھر سوال فرمایا. اسی لیے ادب یہاں سے یہی پتہ چلا کہ بزرگوں سے اکابر سے جب ہم کوئی چیز پوچھیں دو دفعہ پوچھنے کے باوجود جواب نہ ملے, بہت ہے یہ, دو دفعہ پوچھنا بھی بہت ہے. ورنہ عقل مند تو کسی وہ خاموش رہے بس سمجھ جائے گی بھائی منشا نہیں ہے, بہت ہے دو دفعہ بھی بس. تو تیسری دفعہ بھی انہوں نے سوال فرمایا تو آپ نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ دعونی ما ترکتکم, جب تک جب مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوالات کیے, یہ سوال کر دیا کہ کیا ہر سال حج کر لوں گا, اور مسلسل یہ سوال کیا, اور تیسری مرتبہ پر تنبیہ فرمائی کہ جب تک کسی خاص مسئلے میں میں کوئی خاص خاص چیزیں خود ہی نہ بتاؤں تو تم مجھے اس وقت تک چھوڑے رکھو, تم مجھ سے سوالات نہ کرو. لہذا جب تک میں خود کچھ نہ بتاؤں کوئی خاص چیزیں کسی خاص مسئلے کے بارے میں تو تم اس وقت تک مجھ سے کوئی سوال نہ کرو. دعونی ما ترکتکم, جب تک تم مجھے میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم بھی مجھے چھوڑے رکھو. یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ یہی ہوگا کہ مجھے چھوڑے رکھو اس وقت تک جب تک کہ میں تمہیں چھوڑے رکھوں. اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ کسی خاص مسئلے کے بارے میں جب تک کہ میں تمہیں کوئی خاص خاص چیزیں نہ بتاؤں اس وقت تک تم مجھ سے خود کوئی سوال نہ کرو, جتنا تمہیں بتا دیا اس پہ عمل کرو. انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم, فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو, تم سے پہلی امتوں کو ہلاک ہی اس چیز نے کیا ہے کہ وہ کثرت سے سوال کرتے تھے, اور اپنے انبیاء علیہ السلام جو ان کی طرف بھیجے جاتے تھے ان سے وہ اختلاف کرتے تھے. واختلافہم علی انبیائہم, اس چیز نے انہیں ہلاک کر دیا. فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ, اگر پس اگر میں کسی چیز سے تمہیں روک دوں تو تم اس سے رک جاؤ. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اور اگر میں تمہیں کسی بات کا حکم کروں تو جتنا تمہاری استطاعت ہو جس کو کہا گیا فتق اللہ مستفاتم، جو قرآن میں کہا گیا جان لڑا کر حسب استطاعت جھونک دو اپنی پوری صلاحیت کو اور تقوی اختیار کرو. وہی فرمایا کہ اگر وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اگر میں تمہیں کسی چیز کا حکم کروں جہاں تک تمہاری استطاعت ہو اس آخر حد تک جا کر اس حکم کو پورا کرو، جھونک دو اپنے آپ کو اس کام کے پورا کرنے میں. تو یہاں سوال سے روک دیا گیا، لیکن بعض روایات میں سوال کرنے کی ترغیب بھی آئی ہے. اسی لیے فرمایا انما شفاء العی السؤال، یہ شفا کا لفظ ہے بھائی، شفا. اور بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد شفا عطا فرمائے، جلد از جلد شفا عطا فرمائے. شفا کا مطلب یہ پتہ ہی کیا ہے؟ شفا جروفین کیا ہے پیچھے سے؟ شفا جروفین ہاری پنہارا بھی کناری جاننا، شفا کے معنی کنارا. تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ شفا کے مطلب کنارا، شفا کا مطلب ہے بیماری سے اچھا ہو جانا، صحت عطا ہو جانا. اب دیکھیے کتنا فرق ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد شفا عطا فرمائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی کشتی کو جلد از جلد کنارے لگا دیں. تو بتائیے یہ دعا دے رہا ہے یا بد دعا دے رہا ہے؟ ایک صاحب ایک جگہ میں حاضر تھا، دینی مجلس تھی، اس میں ایک صاحب مائک پر یہ کہہ رہے تھے قریب قریب تشریف لے آئیے جزاکم اللہ، قریب قریب تشریف لے آئیے جزاکم اللہ. تو اب یہ جزاکم اللہ جو ہے زا کے اوپر تجدید کے ساتھ پڑھنا ہے جزاکم اللہ، باقاعدہ وہ میں نے خود سنا ہوں جزاکم اللہ. ایک ہے جزاکم اللہ، جزا یجزی، اللہ آپ کو جزا بدلہ سلا عطا فرمائے، قریب تشریف لے آئیے. اور جزاکم اللہ کا مطلب ہے جزا یجزی تجزیتن، ٹکڑے ٹکڑے کر دے اللہ تعالیٰ، قریب قریب تشریف لے آئیے اللہ آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. تو بھائی عربی بولنے کی ضرورت کیا ہے آپ؟ آپ سیدھا سیدھا اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے، یوں کہہ دیجیے. اب بتائیے کیا کہہ دیا انہوں نے؟ یہ بدعا دی الٹا، یا اللہ. تو یہ شفا ہے لفظ، شفا نہیں. بعض لوگ شفا، ہمارے یہاں بھی وہ خان پان میں ایک دفعہ ایک صاحب آئے، چلنے لگے ہمیں حضرت صاحب سے مریض کروا دو، مریض، مرید نہیں، مریض، میم کے زبر کے ساتھ. اور قرآن میں آتا ہے وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، یہ قرآن کا لفظ ہے مریض، اس کے معنی سرکش، ضدی، ہٹ دھرم. لفظ با محاورہ ترجمہ ہٹ دھرم، سرکش اور ضدی لفظی ترجمہ ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں مریض کروا دو، یعنی ہم سرکش، ضدی اور ہٹ دھرم بنوا دو ہم. آپ بتائیے، تو ہم بھائی دیکھیں، ہم تو ٹی وی دیکھنے کو جائز بھی نہیں سمجھتے، نہ فلمیں دیکھنے کو، نہ ڈرامے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے، لطیفے بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں، باقاعدہ ہمیں سننے کو نہیں ملتے، الحمدللہ دیکھنے کو ملتے ہیں. اور ڈرامے اور فلمیں دیکھنے کا ہمارے پاس نہ وقت ہے، نہ ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں سب کچھ دیکھنے کو مل جاتا ہے. دیکھنے والی آنکھیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. بھائی اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہم پتہ نہیں کیا کیا اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں. تو فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ پیاسے کی تشفی تو سوال ہی ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ حسن السؤال نصف العلم، اچھا سوال کرنا یہ نصف علم ہے، آدھا علم ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے. حکیم الامت، مجدد الملت، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جو طالب علم کیوں نہ کرے اور جو مرید کیوں کرے، ذرا غور سے سنیے گا دیکھیں، جو طالب علم کیوں نہ کرے اور جو مرید کیوں کرے، دونوں کو کان پکڑ کے چراگاہ میں بھیج دینا چاہیے. طالب علم کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ کیوں کہے وہ استاد سے کہ بھائی ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، سمجھے وہ کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے. اور مرید کا یہ اس کے لیے نہیں، جائز نہیں، صحیح نہیں ہے، اس کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ کیوں جی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، شیخ سے وہ کہہ رہے ہیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا، تو یہ اس کے لیے زیبا نہیں، جائز، صحیح نہیں، درست نہیں. تو فرمایا کہ جو طالب علم کیوں نہ کرے اور جو مرید کیوں کرے، دونوں کو کان پکڑ کے چراگاہ میں بھیج دینا چاہیے. تو اس ایک طرف سوال سے منع کیا جا رہا ہے، دوسری طرف سوال کی ترغیب دی جا رہی ہے. ان دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ غیر ضروری سوال نہ کیے جائیں، جن سوالات کی ضرورت ہو فقط وہی سوال کیے جائیں. غیر ضروری سوالات کرنا علماء سے، دین کے خادموں سے، یہ ٹھیک نہیں، ان کا وقت برباد کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، یا آپ کا وہ مسئلہ ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، یا کوئی ایسی چیز پوچھی جا رہی ہے جس کی دین کے اندر کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، دین میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ پوچھ رہے ہیں. ایک صاحب نے سوال کیا کہ حابیل اور قابیل دو بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا ایک لڑکی کے شادی کے معاملے پر. اب انہوں نے پوچھا یہ تھا کہ اس لڑکی کا نام کیا تھا، تو بھائی اگر اس لڑکی کا نام پتہ چل جائے، اگر اس لڑکی کا نام پتہ چل جائے تو بتائیے فائدہ کیا ہوا، اور اگر نہ پتہ چلے تو نقصان کیا ہوا، کیا نقصان ہے اس میں. تو یہ ہے، دین میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہے اور اس کے پیچھے یہ اصل میں شیطان کا مکر و فریب ہے. وہ شیطان غلط غیر ضروری چیزوں میں لگا دیتا ہے، غیر ضروری چیزوں سے تو دور ہی رہنا چاہیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اس آدمی کے اسلام کا پسندیدہ ہونا. ایک سوال ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں سب الحمدللہ، لیکن ہمارا مسلمان ہونا اللہ کو پسند بھی ہے، اس کی کیا علامت ہے؟ وہ علامت اس حدیث میں بیان فرمائی گئی. ہم جانچ لیں اپنے آپ کو اس حدیث کی اس کے جو معیار ہے اور کسوٹی ہے اس پر ہم اپنے آپ کو پرکھ لیں کہ ہمارا اسلام اللہ کو پسند بھی ہے. اس کی علامت کیا ہے پسندیدہ ہونے کی؟ ترک ما لا یعنی، کہ لا یعنی باتوں کو، غیر ضروری باتوں کو ترک کر دے. ایسا شخص جو مسلمان ایسا کر لے وہ اللہ کا پسندیدہ مسلمان ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ نبوت سے اس کو سند عطا فرما رہے ہیں اس بات کی کہ تمہارا اسلام اللہ کو پسند ہے. لا یعنی باتوں سے پرہیز کرنا، غیر ضروری، جن کی دین میں کوئی ضرورت نہیں. اس میں عجیب ہے یہ حدیث، یہ عجیب حدیث ہے، اس میں ساری چیزیں آ گئیں، لو چیزیں بھی اس میں داخل ہو گئیں. گانے سننا لا یعنی چیز ہے، نہ اس سے دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ. ٹی وی دیکھنا، میچ دیکھنا، کمنٹری سننا، یا ہم تو صرف کمنٹری سن رہے ہیں، لا یعنی ہے یہ. آپ نے دین سیکھ لیا، نماز آپ کی درست ہے، تجوید آپ کی درست ہے، آپ الفاظ کو درست نکالتے ہیں اپنی زبان سے قرآن کریم پڑھتے وقت، نماز کے مسائل آپ کو یاد ہو گئے، وہ چیز ان چیزوں سے شیطان نے غفلت میں ڈالا ہوا ہے، اس چیزوں میں لگا دیا کہ میچ دیکھو، کمنٹری سنو، گانے سنو، یہ لا یعنی. اور جو ضرورت ہے ان سے ہٹا دیا. وہ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو امیر تھے دعوت و تبلیغ کے، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ امت کو جن کاموں میں لگنا چاہیے، اگر امت ان کاموں میں نہیں لگے گی تو ان کاموں میں لگے گی جن کاموں میں اسے نہیں لگنا چاہیے، سمجھے بھائی؟ امت کو جن کاموں میں لگنا چاہیے اگر وہ ان کاموں میں نہیں لگی تو وہ ان کاموں میں لگے گی جن کاموں میں اسے نہیں لگنا چاہیے، سیدھی بات. لا یعنی چیزوں سے پرہیز، لا یعنی جن کی دین میں کوئی اہمیت نہیں ایسی چیزوں میں لگنا، اور ان میں گناہ بھی داخل ہیں، لا یعنی چیزیں بھی، غلط چیزیں بھی، جن میں دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے جن چیزوں میں، وہ چیزیں بھی شامل ہیں. بس ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ان چیزوں کے بارے میں سوالات بھی نہیں کرنے چاہیے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کو اللہ تعالیٰ نے حجت اللہ فی الارض بنایا تھا، وہ زمین میں اللہ کی حجت تھے، اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد پیدا فرمائیں گے. نبوت تو اللہ تعالیٰ نے بند فرما دی لیکن مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. ان اللہ یبعث لہذی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان اللہ یبعث لہذی الامہ، لہذی الامہ لام فائدے کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کے فائدے کے لیے، نفع کے لیے مبعوث فرمائیں گے، بھیجیں گے. اس کا مطلب ہے مجدد کو بھیجا جاتا ہے، مبعوث کیا جاتا ہے، مبعوث بھیجا ہوا ہوتا ہے، پیدا کیا ہوا نہیں ہوتا، بھیجا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس امت کے فائدے کے لیے مبعوث فرمائیں گے، علی رأس کل مئت سنۃ، ہر صدی کے آخر میں، ہر صدی کے سرے پر، یعنی اس کے آخر میں، من یجدد لہا دینہا، ایک مجدد کو جو اللہ تعالی کی مرضی سے، اللہ تعالی کی طرف سے مأمور ہونے پر وہ اس امت کے لیے دین کو نیا کر کے اس کے سامنے پیش کر دے گا. کہ یہ جو تم باتیں جن جن جو چیزیں ہیں، یہ لفظ ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں، صحیح چیز یہ ہے، صحیح راستہ یہ ہے، صحیح راستہ یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے. مجدد کا کام ہی یہی ہوتا ہے. لہذا ہمارے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے، یہ تمام علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ حضرت نے ان کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو مجدد بنایا تھا. لہذا مجدد کا مطلب ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ گویا وہ نبی ہو. نبی تو نہیں ہوتا لیکن نبی کی طرح ہی ہوتا ہے، اس کے حکم کا انکار کرنا، اس کی باتوں کو نہ ماننا، ان کا نقصان ایسے ہی ہوگا جیسے کہ تقریباً اتنا ہی ہے جیسے کہ آپ کسی نبی کی بات کو ٹھکرا دیں. گویا آپ نے نبی کی بات کو ٹھکرایا، بلکہ میں تو یہ، میں نبی کی بات کہہ رہا ہوں، مولانا روم نے اس سے آگے بڑھ کر فرمایا، میں تو نیچے کہہ، نیچے رہتے ہوئے کہہ رہا ہوں. ہاں تو مولانا روم رحمتہ اللہ، میں تو نبی کی بات کر رہا ہوں کہ مجدد کی بات کو ٹھکرانا گویا ایسا ہے کہ آپ نے نبی کی بات ٹھکرائی. مولانا روم اس سے بڑھ کر فرما رہے ہیں، یہ شعر مجھے ابھی یاد آیا، یہ بات کہنے کے بعد یاد آیا. مولانا روم فرماتے ہیں، گفتے او گفتے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. فرمایا کہ اس کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے، جو اپنے وقت کا مجدد ہو اس کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے. گفتے او گفتے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اگرچہ کہ وہ حلق، وہ بات نکلی ہے اللہ کے ایک بندے کے منہ سے، لیکن ہے اللہ ہی کی بات، گویا اللہ ہی کی بات ہے. گفتے او گفتے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. مولانا روم تو اس سے بڑھ کے کہہ رہے ہیں. تو گویا مجدد کی بات کو ٹھکرانا، اس پر عمل نہ کرنا، گویا اللہ کی بات کا انکار کیا. گویا لگا دیا میں نے، گویا. کبھی کوئی کہہ جی آپ نے تو یوں کہا، اللہ کا انکار کر دیا. لہذا میں عرض کیا ہی کرتا ہوں کہ اعتدال پیدا ہوگا حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ آپ کے ملفوظات اور آپ کی کتابوں کے پڑھنے سے ہی اعتدال پیدا ہوگا. یاد رکھیے گا, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اعتدال پر آ جاؤں, میرا دین درست ہو جائے اور میری دنیا درست ہو جائے, وہ محتاج ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا اور ملفوظات کا. اور سنیے, حضرت کی زبان سے ہی سن لیجیے. ایک مرتبہ ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں اکیلے تھے, تیسرا کوئی شخص نہیں تھا. اور مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ صرف 8 سال چھوٹے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے موقع پا کر عرض کیا کہ حضرت, لوگوں علماء آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک مجدد آئے گا, علماء کا خیال آپ کے بارے میں ہے, کیا یہ درست ہے؟ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجدد بنایا ہے؟ اس پر حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بھینس کے بچے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ امی امی پدنی کسے کہے ہیں, تو اس بھینس نے جواب دیا, اس کی ماں نے, بھینس کے بچے کی ماں نے, کہ چپ چپ لوگوں کا خیال میرے ہی بارے میں ہے. تو مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا, حضرت ہمیں یہ اشاروں کنایوں میں نہ بتائیے, آپ ہمیں واضح الفاظ میں بتا دیجئے کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد پیدا فرمائیں گے, اس کو بھیجیں گے, کیا واقعی اللہ نے آپ کو مجدد بنایا ہے؟ فرمایا, ہاں بھائی, اللہ نے مجھے مجدد بنایا ہے, اور ایسا مجدد بنایا ہے کہ قیامت تک جتنے مجدد آئیں گے وہ سب میری ہی تعلیمات سے فائدہ اٹھا کر مجدد بنیں گے. سنیے, حضرت جی کی زبان سے کہلوا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور بزرگوں نے فرمایا کہ جو اللہ والوں کے منہ سے اپنی ہی تعریف کے الفاظ نکلتے ہیں نا, اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے چھینک کے وقت آدمی منہ کھولنے پہ مجبور ہوتا ہے, جمائی کے وقت آدمی منہ کھولنے پہ مجبور ہو جائے, اللہ ایسی کیفیت طاری کر دیتے ہیں جمائی کے وقت کہ آپ مجبور ہوتے ہیں. اسی طرح اہل اللہ سے بعض اوقات تاکہ لوگوں کو ان کا مقام پتہ چل جائے, لوگ ان کی قدر کریں, اس لیے اللہ بعض اوقات ان کی زبان سے یہ باتیں کہلوا دیتے ہیں, یہ کیفیت ان پہ طاری کی جاتی ہے, وہ مجبور ہوتے ہیں منہ کھولنے پر. تو حضرت نے فرمایا, اللہ نے مجھے ایسا مجدد بنایا ہے کہ قیامت تک سارے آنے والے مجدد میری تعلیمات سے فائدہ اٹھا کر مجدد بنیں گے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے مجدد اعظم بنایا تھا, مجدد اعظم. یاد رکھیں بھائی, بہت سخت ضرورت ہے آج کل اس کی. بے دینوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, جو دیندار سمجھے جاتے ہیں ان کی حالت بھی بہت قابل رحم حالت ہے, بڑی قابل رحم حالت ہے. سچ عرض کرتا ہوں, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, سچ عرض کرتا ہوں بہت قابل رحم حالت ہے. جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے دور ہوگا وہ اس کے اندر یہی چیزیں پیدا ہوں گی. یاد رکھیں بھائی, بہت سخت ضرورت ہے اعتدال کی. خیر, بات دوسری طرف نکل گئی. غیر ضروری سوالات کرنا اس سے منع کیا گیا ہے کہ غیر ضروری سوالات نہ کریں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی میں مثالیں اسی لیے دے دیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مجدد بنایا تھا اور مجدد اعظم بنایا تھا. حضرت کے پاس اس قسم کے سوالات آتے تھے. ایک دفعہ ایک سوال آیا, حضرت وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا, ان کی دونوں کی رفاقت کتنی تھی, دونوں کے درمیان کتنے عرصے یہ رہے, اور پہلے کس کا انتقال ہوا, حضرت آدم کا یا حضرت حوا کا. ایک سوال آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اس کی لمبائی کتنی تھی. اب آپ بتائیے, نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا. اگر پتہ چل رہا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہے, اور نہ پتہ چلے تو نقصان کیا ہے. اور ایک سوال آیا حضرت کے پاس ہی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی, طول و عرض کتنا تھا اس کا. تو حضرت ان سوالات کے جوابات میں لکھ دیتے تھے, میں نے کہیں نہیں دیکھا. بس یہ جواب, یہ الفاظ لکھ دیتے تھے, میں نے نہیں دیکھا. اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ذخیرہ حدیث کو دیکھ لیجئے، عوامر کی لم کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا ہی نہیں. عوامر کی لم کا اس کی تشریح ہے کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا. لم، لم کا مطلب ہے کیوں. یہ اللہ نے کہیں آپ دیکھ لیجئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے یہ سوال کیا ہو کہ آپ مجھے یہ حکم دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں، یا اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا کیوں نازل فرمایا. کہیں نہیں ملے گا آپ کو. ایک واقعہ سن لیجئے، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا ہی واقعہ ہے. ایک صاحب نے کہا حضرت یہ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کیوں فرض کی ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا یہ آپ کی ناک یہاں پر کیوں ہے، پیٹھ کے پیچھے کیوں نہیں ہے؟ حضرت نے الٹا یہ سوال فرمایا کہ آپ کی ناک یہاں کیوں ہے، پیٹھ کے پیچھے کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ اگر حضرت پیٹھ کے پیچھے ہوتی تو بہت عجیب لگتی. فرمایا بالکل غلط، اگر دنیا کے تمام انسانوں کی ناکیں سب کی پیٹھ کے پیچھے ہی بنائی گئی ہوتی تو کیا بری لگتی، عیب لگتا ہے؟ اب خاموش ہے، کوئی جواب نہیں. پانچ نمازیں کیوں فرض کی؟ ایک صاحب نے سوال، اب دیکھیے یہ بلا ضرورت سوال ہے، پانچ نمازیں کیوں فرض کی؟ حضرت نے بھی الٹا سوال کر دیا کہ آپ کی ناک یہاں کیوں ہے، پیٹھ کے پیچھے کیوں نہیں؟ اور جواب دیکھیے کتنا شاندار دیا کہ اگر حضرت پیٹھ کے پیچھے ہوتی تو عجیب لگتی. فرمایا اگر سب کی پیٹھ کے پیچھے ہی ہوتی ہیں سارے انسانوں کی ناک تو عجیب کہاں لگتی، تو ٹھیک لگتا پھر، کوئی عیب نہ ہوتا. ایک بستی کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہاں معمول یہ تھا اس بستی میں کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کی ناک کاٹ دی جاتی، نکتوں کی بستی کہلاتی تھی. ایک جگہ ایک آدمی صحیح ناک والا وہاں پہنچ گیا جس کی ناک صحیح تھی، تو سب بچے اور بڑے کہہ رہے ہیں او نکو آ گیا، نکو آ گیا، نکو آ گیا. تو اس نے بھی کہا بس اتنی کن پاگلوں میں آ گیا، بھاگا جلدی سے وہ وہاں سے، اس نے اپنا رخ ہی بدل دیا، تو نکلو یہاں سے اس بستی سے، نکو آ گیا. تو ایک صاحب نے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے سود کیوں حرام کیا ہے، حضرت سے سوال کیا سود کیوں حرام کیا ہے. ہاں یہ نہیں، یہ سوال تھا کہ سود حرام کیوں ہے، تو حضرت نے جواب دیا اس لیے حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا. تو انہوں نے پھر سوال کیا اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام فرمایا، حضرت نے فرمایا جب سود حرام ہو رہا تھا اس وقت میں مشورے میں شریک نہیں تھا. جب سود حرام ہو رہا تھا اس وقت میں مشورے میں شریک نہیں تھا، اور آگے فرمایا کہ اگر میں شریک ہوتا بھی اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سود حرام ہے تو میں یہی کہتا، اس وقت بھی میں یہی کہتا جو آپ لوگ کہتے ہیں اپنے صاحبوں سے، اپنے افسروں سے. اور پھر فرمایا یہ الفاظ فرمایا جو حضور کی رائے ہو، جو حضور کی رائے ہو. آپ اپنے افسروں سے کیا کہتے ہیں؟ جو حضور کی رائے ہو. فرمایا اگر مجھ سے کہا جاتا تو میں بھی اس وقت یہی جواب دیتا جو آپ جواب دیتے ہیں اپنے افسروں کو، جو حضور کی رائے ہو. میں بھی اس وقت یہی کہہ دیتا کہ اگر سود حرام کیا جا رہا ہے جو اللہ کی رائے ہو، جو اللہ کا حکم ہو. تو کہنے لگے نہیں نہیں اللہ کا حکم ہے، کچھ نہ کچھ تو حکمت ہوگی. تو حضرت نے فرمایا حکمت تو ہے مگر میں آپ کو نہیں بتا سکتا. انہوں نے کہا کیوں نہیں بتا سکتے؟ فرمایا اس لیے کہ آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، میں دلائل بیان کروں گا آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، بات میری سب سرفے سے گزریں گی. لہذا اگر آپ سمجھنا ہی چاہتے ہیں تو ایک طالب علم کو اپنے ساتھ لائیے جو کم سے کم ہدایہ پڑھتا ہو. ہدایہ جو فقہ کی کتاب ہے ہمارے یہاں علماء کو پڑھائی جاتی ہے، وہ پڑھتا ہو، وہ پڑھنے والا طالب علم ہو، وہ آ کر مجھ سے سوال کرے یہی سوال کہ سود کیوں حرام ہے، تو پھر میں اس کے سامنے تقریر کروں گا. میرا دماغ اتنا فالتو نہیں ہے کہ آپ جیسے آدمی کو سمجھاؤں جسے سمجھ میں نہ آئے. وہ طالب علم کو سمجھاؤں گا کچھ سمجھ تو لے گا، وہ میرے دلائل کو کچھ سمجھے گا تو صحیح، اس لیے کہ وہ ہدایہ پڑا ہوا ہے. آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کیا سمجھیں گے؟ تو یہ حال ہوتا ہے بعض لوگوں کا، اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. اور یہ سوالات کرنا یہ محبت کی کمی کی دلیل ہے، عشق نہیں ہے. یا تو خرد کو، ہوش کو مستی و بے خودی سکھا، یا تو خرد کو یعنی عقل کو، یا تو خرد کو ہوش کو مستی و بے خودی سکھا، یا نہ کسی کو ساتھ لے ان کے حریم ناز میں. یا تو اپنی عقل کو بھی دیوانہ بنا لو، یا ایک طرف عقل کو رکھو اور اللہ کا راستہ طے کرو. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ حضرت کے پاس ایک سوال آیا، اور سنیے ذرا، بہت دلچسپ. سوال کرنے والے نے سوال یہ کیا تھا کہ ایک عورت اپنے شوہر اور بھائی کے ساتھ سفر کر رہی تھی. عورت تھی، شوہر اور بھائی، ان کے ساتھ سفر کر رہی تھی. راستے میں راہزن ملا، ڈاکو آ گئے، انہوں نے مال بھی لوٹ لیا اور اس کے شوہر اور اس کے بھائی کے سروں کو تن سے جدا کر دیا، سر کاٹ دیا اور مال بھی لوٹ کے لے گئے. وہ عورت کو چھوڑ دیا، عورت بیٹھی ہوئی رو رہی تھی. اتنے میں ایک فقیر گزرا وہاں سے، نہ جانے کون تھا وہ، تو اس نے کہا بھائی کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا، اس عورت نے جواب دیا، دیکھو یہ ڈاکو نے مال بھی لوٹ لیا اور یہ میرا شوہر ہے اور میرا یہ بھائی ہے، ان کے سر کاٹ دیے انہوں نے، یہ ہلاک ہو گئے. اس نے کہا فکر نہ کر، تو جلدی سے ان کے سر تن سے جوڑ دے، میں ابھی دعا کرتا ہوں یہ زندہ ہو جائیں گے. تو اس نے، عورت نے گھبراہٹ میں اپنے بھائی کا سر شوہر کے تن کے ساتھ جوڑ دیا، اور شوہر کا جو سر تھا وہ بھائی کے تن کے ساتھ، جسم کے ساتھ جوڑ دیا. سوال کرنے والے کا سوال یہ تھا، اب وہ زندہ ہو گئے. فقیر نے دعا کی، وہ زندہ ہو گئے. سوال مستفی نے یہ سوال کیا تھا کہ اب یہ عورت ہے کس کی، یہ ملے گی کس کو؟ حضرت نے فرمایا جس طرح یہ سوال بیہودہ ہے، اسی طرح اس کا جواب دینا بھی لغو اور بیکار ہے. یہ جواب لکھ کے بھیج دیا. اب بتائیے یہ حال ہے لوگوں. ایک صاحب نے خط لکھا کہ آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ آپ، حضرت کو خط لکھا کہ آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ آپ خط کے ذریعے مرید بناتے ہیں، آپ کی اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا کہ یہ میرا فیل ہے نا، آپ مجھ سے کیوں دلیل طلب کرتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں دلیل پوچھنے والے؟ ہاں مطلب اتنا ہے کہ آپ بغیر دلیل کے بیعت نہ فرمایا کریں، آپ بغیر دلیل کے خط کے ذریعے بیعت نہ کیجیے، مجھ سے کیوں دلیل طلب کر رہے ہیں؟ ایک صاحب نے پوچھا کہ تصویر رکھنا گناہ صغیرہ ہے یا گناہ کبیرہ ہے؟ حضرت نے جواب لکھا کہ کپڑے کے بکسے میں آگ رکھتے ہوئے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ چھوٹی چنگاری ہے یا بڑا انگارہ ہے؟ تصویر رکھنا گناہ صغیرہ ہے یا گناہ کبیرہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ، جواب لکھا کہ یہ وہ کپڑے کے بکسے میں آگ جب رکھتے ہو تو یہ سوچتے ہو، اگر آگ رکھنے لگو تو یہ سوچو گے کہ یہ چھوٹی چنگاری ہے یا بڑا انگارہ ہے؟ آگ ہی نہیں رکھو گے، چھوٹی چنگاری بھی نہیں رکھو گے، اور یہاں پوچھ رہے ہو کہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے. ایک صاحب نے خط لکھا کہ حضرت اصحاب کہف کے نام کیا تھے؟ فرمایا کہ اصحاب کہف کے اعمال پوچھو، ان کے اعمال پوچھو، تم بھی ان کے جیسے بن جاؤ گے، ناموں سے جاننے سے کیا فائدہ، یہ فرمایا. ایک صاحب نے خط لکھا کہ حضرت یہ 20 رکعت تراوی کہاں سے ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو حضرت نے جواب لکھا، کیا مجتہدین پر اعتبار نہیں؟ اتنا جواب لکھ دیا، اور پھر جو قریب بیٹھے ہوئے تھے ان سے فرمایا کہ اگر اس کا یہ جواب آیا اس شخص کا کہ مجھے اعتبار نہیں ہے مجتہدین پر، تو میں اس کو یہ جواب لکھوں گا کہ میرے اوپر کیسے اعتبار کر لیا؟ اگر مجتہدین پر اعتبار نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ پہ تمہیں، رحمت اللہ علیہ پہ تمہیں اعتبار نہیں ہے، میرے اوپر کہاں سے اعتبار کر کے تم نے مجھ سے سوال کیوں پوچھ لیا، یہ بتاؤ پھر. فرمایا مجتہدین پہ اعتبار ہے یا نہیں. اور ایک دفعہ خود فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے فتوے کی جو تربیت دی تھی وہ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لی تھی. تو ایک مرتبہ، کتنا وقت ہے بھائی، 5 منٹ؟ تو ایک مرتبہ وہ کسی شخص نے فتوے کے اوپر اعتراض لکھ کے بھیج دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں چاہتا تھا کہ جواب دوں، مولانا یعقوب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا بس بس جواب مت دینا، رہنے دو، اور ان کو لکھ کر بھیج دو کہ بھائی ہم مرغانے جنگی نہیں ہیں کہ تمہاری باتوں کا جواب دیں اور تم پھر سوال کرو پھر ہم جواب دیں. فرمایا ہم یہ لکھ کر بھیج دو کہ ہم مرغانے جنگی نہیں ہیں کہ ہم تمہارے سوالات کا جواب دیتے رہیں. اگر ہمارے جواب پر اعتبار نہیں ہے تو کسی اور سے پوچھ لو. اور آیت بھی لکھوا دی وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اس سے بڑا علم والا موجود ہے، آپ کسی اور سے پوچھ لو، جہاں تمہارا دل چاہے وہاں سے پوچھ لو. ایک دفعہ ایک خط آیا کہ ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس نے 20 دن کے بعد دوسرا نکاح کر لیا، اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کر لیا تھا. تو یہ نکاح صحیح ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ شامیہ کے اندر جو 20 عدتیں مردوں کے لیے لکھی ہوئی ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت نے جواب لکھا کہ نکاح تو صحیح ہو گیا، البتہ شامیہ میں جو مردوں کے لیے 20 عدتیں لکھی ہوئی ہیں وہ شامیہ میں خود ہی دیکھ لو، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو. تو اس لیے بھائی ان غیر ضروری سوالات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، جن بس جو ضرورت کے سوال ہوں وہی کرنے چاہیے، غیر ضروری سوالات میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور ان کی وجہ سے دیگر قومیں ہلاکت تک ہو گئیں اور کفر تک پہنچ گئیں اور ہلاکت تک پہنچ گئیں. اس لیے ہمیں ان چیزوں سے روکا گیا ہے کہ تم ان باتوں میں نہ پڑھو، ان چیزوں میں نہ پڑھو، ان میں اپنا وقت ضائع نہ کرو. اور اصل میں یہ شیطانی کھیل ہے، شیطان ان چیزوں میں لگا دیتا ہے غیر ضروری چیزوں میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ محبت اور عشق کی کمی کی دلیل ہے. آپ بتائیے، میں آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. تین مرتبے ہوتے ہیں، تین چیزیں ہیں، ایک تو ہے ملازم یا نوکر، اور ایک ہے غلام، اور ایک ہے عبد بندہ. یہ تین درجے ہیں. نوکر کا کام کیا ہے؟ اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے 8 گھنٹے کی 5 گھنٹے کی، وہ ملازم ہے کسی ادارے میں کسی شخص کا، وہ 5 گھنٹے کے بعد یا 8 گھنٹے کے بعد فارغ. ایک یہ نوکر ہوا ملازم، اور دوسرا ہے غلام، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ 24 گھنٹے کا جب تک وہ اس کی عمر باقی ہے وہ غلام ہے، جب تک کہ اس کا آقا اس کو آزاد نہ کر دے. بیچتا ہے کسی اور کو تو اس شخص دوسرے کا غلام ہو گیا، یہاں تک کہ اس کو آزادی نہ ملے وہ غلام ہے. 24 گھنٹے وہ بس خدمت اس کی، اس کا کام ہی یہی ہے. یہ نوکر سے بھی نیچے کا درجہ ہے، اور اس سے بھی نیچے کا درجہ عبد کا ہے، بندگی کا ہے. کہ یہ نوکر اور غلام تو ہیں مگر یہ رکوع اور سجدہ تو نہیں کرتے اپنے بڑوں کو. نوکر اپنے سیٹھ کو یا غلام اپنے آقا کو سجدہ کرتا ہے. عبد کا کام تو اس سے بھی بڑا ہے، یعنی وہ 24 گھنٹے کا غلام بھی ہے اور اس کو سجدہ بھی کرنا ہے، اس کو عبادت بھی کرنی ہے، اس کی اپنے رب کی ساری باتیں مان کے چلنی ہے. ہمارا تو درجہ اس سے بھی نیچے کا ہے، غلام سے بھی نیچے کا. اب آمدہ تیسرے درجے میں ہیں عبد کے، اور اگر آپ پہلے درجے پہ آئیے، نوکر ہے، نوکر جو صرف 5-6 گھنٹے کا ملازم ہے، اس کو اس کا مالک، اس کا سیٹھ یہ کہے، اس کا بڑا یا افسر اس کا یہ کہے کہ بھائی یہ ذرا سودا لے آؤ بازار سے جائے، وہ کہے جی آپ سودا کیوں لینے بھیج رہے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے، یہ سودا آپ کیوں لینے بھیج رہے ہیں، کیا حکمت ہے؟ وہ کہے گا تیرا دماغ خراب ہے، میں نے تجھے ملازم ہی اس لیے رکھا ہے، تو یہ پوچھنے والا کون ہوتا ہے؟ تو یہ سوال کرنا، تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سوال کرنا تو نوکر کے لیے بھی زیبا نہیں ہے. ہم تو غلام عبد ہیں، عبد ہم تو اور نیچے کے ہیں. اس کے نوکر کے بعد درجہ غلام کا، اس کے بعد درجہ عبد کا، بندے کا. تو ہمارے لیے کہاں سے زیبا ہوا کہ ہم یہ سوالات کرتے پھریں اور حکمتیں تلاش کرتے پھریں، یہ حکمتیں پوچھتے پھریں، اس کی کیا حکمت ہے اور یہ کیوں ہے، اس کی لنک کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. نیک اور صالح رشتہ درکار ہے، اس کے لیے بھائی سورہ مریم کی روزانہ تلاوت کریں، گھر میں کوئی ایک فرد کر لے یا سب کر لیں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. بس اس کا انشاءاللہ امید ہے 40 دن کے اندر یہ رشتہ انشاءاللہ میسر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.